بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسکری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور. کلام نور پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی مشاہیر. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. دہلی کے جنتر منتر پر ہندوستان کے کسانوں کا احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. ایک بار پھر پوری دنیا، بالخصوص مغربی دنیا میں کورونا کے پھیلاؤ نے وحشتناک شکل اختیار کر لی ہے. افغانستان کے صدر نے فوج اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کے بیچ آج صوبہ ننگرہار کا دورہ کیا ہے. اور ایران کے پہلوانوں نے کشتی کے میدان میں اپنی نمایاں برتری کو باقی رکھتے ہوئے ایک بار پھر سونے کے تمغے اپنے نام کیے ہیں. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. دہلی کے جنتر منتر پر ہندوستان کے کسانوں کا احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. حکومت نے احتجاجی کسانوں کو 22 جولائی سے 9 اگست تک دہلی کے جنتر منتر پر دن میں 11 بجے سے شام 5 بجے تک احتجاجی دھرنا دینے کی اجازت دے دی ہے. دہلی سے موصول رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کسانوں کے دھرنے کے لیے جنتر منتر اور اس سے ملحقہ سبھی علاقوں میں آج صبح سے ہی سیکورٹی بڑھا دی گئی تھی. پولیس کا کہنا ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس بھی جاری ہے، اس لیے سیکورٹی کا خاص انتظام کیا گیا ہے. دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دہلی کی سرحدوں سے کسان بسوں کے ذریعے جنتر منتر پہنچے. واضح رہے کہ ہندوستان کے جوائنٹ کسان مورچے نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے موقع پر جنتر منتر پر احتجاجی دھرنے کا اعلان کیا تھا. کسان رہنما راکیش ٹکیت نے بدھ کی شام اعلان کیا تھا کہ جمعرات کو تقریباً 200 کسان جنتر منتر پر دھرنے پر بیٹھیں گے. دوسری طرف ہندوستان کے وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ حکومت کسانوں کے ساتھ کھلے دل سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران تینوں نئے زرعی قوانین کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ان قوانین پر عمل درآمد سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ کورونا سے متعلق ایک تحقیقی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ ہندوستان میں دو تہائی لوگوں کے اندر کورونا سے مقابلے کے لیے اینٹی باڈی موجود ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے دو تہائی عوام جسم کے اندر کورونا سے مقابلے کے لیے اینٹی باڈی دو تہائی عوام کے جسم کے اندر کورونا سے مقابلے کے لیے اینٹی باڈی پایا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دو تہائی ہندوستانی کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ سے یہ امید وجود میں آ گئی ہے کہ سست رفتار کورونا ویکسینیشن کے باوجود ہندوستان میں کورونا کی اگلی لہر زیادہ مہلک اور وحشتناک نہیں ہوگی۔ اس تحقیقی سروے میں ہندوستان کی 21 ریاستوں میں 70 علاقوں کے 36,000 سے زیادہ لوگوں کا اینٹی باڈی ٹیسٹ انجام دیا گیا۔ اس تحقیقی ٹیسٹ مہم میں 62% لوگوں کے اندر کورونا سے مقابلے کے لیے اینٹی باڈی پایا گیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ افراد کورونا سے متاثر ہو کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہ تحقیقی مہم ہندوستان کی میڈیکل ریسرچ کونسل نے جون کے آخری 10 ایام اور جولائی کے پہلے ہفتے میں انجام دی ہے۔ ہندوستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب تک کورونا سے 3,12,57,720 افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 4,18,987 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ 4,09,394 کورونا کے مریض زیر علاج ہیں اور 3,04,29,339 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ادھر پاکستان میں کورونا کی صورتحال تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ملک میں کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,158 نئے مریضوں اور 40 اموات کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان میں کورونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 6.30% بتائی گئی ہے۔ پاکستان اس وقت ڈیلٹا کورونا وائرس سے دوچار ہے۔ پاکستان میں کورونا کے تعلق سے سب سے خراب صورتحال کراچی کی بتائی گئی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ کراچی میں رینڈم ڈیلٹا کورونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 100% ہے۔ رپورٹ کے مطابق کراچی یونیورسٹی میں 80 کورونا مریضوں کی جینوٹائپنگ کی گئی تو سبھی میں ڈیلٹا کورونا وائرس نکلا۔ ایک بار پھر پوری دنیا بالخصوص مغربی دنیا میں کورونا کے پھیلاؤ نے وحشتناک شکل اختیار کر لی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اس وقت دنیا کا کوئی خطہ کورونا وبا سے محفوظ نہیں ہے اور پوری دنیا میں کورونا کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر تیزی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 19,28,44,487 ہو چکی ہے، جبکہ 41,42,737 افراد کورونا میں مبتلا ہو کر لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں میں 1,33,40,164 کورونا کے مریض اسپتالوں، قرنطینہ کے مراکز یا اپنے گھروں میں زیر علاج ہیں۔ کورونا سے متاثرین اور اموات کے اعتبار سے امریکہ بدستور سر فہرست ہے، جہاں اب تک 6,25,808 افراد کورونا سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کورونا سے متاثرین کی تعداد 3,51,46,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے ملک میں کورونا ویکسینیشن کی سست رفتاری کو تشویشناک اور مایوس کن قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف ملک میں ڈیلٹا کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے جبکہ ملک کی ایک بڑی آبادی نے کورونا ویکسین نہیں لگوائی ہے۔ اس دوران برطانیہ اور فرانس میں بھی کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی کی خبر ہے۔ برطانیہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 44,104 نئے کورونا مریضوں اور 71 اموات کا اعلان کیا گیا ہے۔ برطانیہ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,28,900 کے قریب جبکہ کورونا سے متاثرین کی تعداد 55,63,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ فرانس میں بھی گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 21,000 سے زیادہ نئے مریضوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ فرانس میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 59,11,600 سے زیادہ اور اموات کی تعداد 1,11,550 سے تجاوز کر چکی ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد سے کابل کے سفیر کی بیٹی کے اغوا کے بارے میں پاکستانی وزیر داخلہ کا بیان پیشہ ورانہ مہارت کے منافی ہے۔ افغان خبر رساں ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے سفیر کی بیٹی کے اغوا کے سلسلے میں پاکستانی وزیر داخلہ کے بیان سے تحقیقات کی شفافیت مشکوک ہو گئی ہے اور اس سے عدم اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسپتال کی رپورٹ میں محترمہ سلسلہ علی خیل کو روحانی اور جسمانی اذیت دینے کا واضح ذکر موجود ہے اور توقع ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے غیر پیشہ ورانہ اظہار خیال سے اجتناب کیا جائے گا اور اس کے عوض ثبوتوں کے حصول، تحقیقات کی تکمیل اور ذمہ داروں پر مقدمہ چلانے، نیز انہیں قرار واقعی سزا دلانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ امریکی فوج نے افغانستان میں 20 سالہ موجودگی کی شکست کا اعتراف کر لیا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کے مطابق افغانستان جنگ کے دوران وہاں موجود امریکی فوجیوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی 20 سالہ موجودگی بھی طالبان کو لگام دینے میں ناکام رہی ہے اور انہیں اس حوالے سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ براؤن نامی امریکی یونیورسٹی کے شائع ہونے والے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان کی جنگ کے دوران امریکہ کے 3,500 سے زیادہ فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر کم از کم 47,000 عام افغان شہری اور 66,000 فوجی مارے گئے جبکہ 27,00,000 سے زیادہ افغان شہری آوارہ ہو کر در بدری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر 2001 میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے بہانے افغانستان پر چڑھائی کر دی تھی اور اب 20 سال گزر جانے کے بعد امریکہ اس حال میں افغانستان سے نکل بھاگنے پر مجبور ہوا ہے کہ اس ملک میں بدامنی، دہشت گردی اور منشیات کی پیداوار اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے۔ افغان ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک پر امریکہ کے 20 سالہ قبضے اور اس کے خون خرابے کے باعث جاں بحق اور زخمی ہونے والے عام شہریوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ افغانستان کے صدر نے فوج اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کے بیچ آج صبح صوبے ننگرہار کا دورہ کیا ہے۔ افغانستان کے ایوان صدر نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر اشرف غنی کے دورے ننگرہار کا مقصد صوبے کی سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔ افغانستان کے صدر اس سے پہلے خوست، مزار شریف اور ہرات سمیت کئی صوبوں کا دورہ کر چکے ہیں۔ صدر اشرف غنی کا یہ دورہ ایسے حالات میں انجام پا رہا ہے کہ افغانستان کے کئی اضلاع پر طالبان کا قبضہ ہونے کے بعد ملک میں سیکورٹی کی صورتحال سخت بحران کا شکار ہو گئی ہے اور خانہ جنگی میں تیزی آ گئی ہے۔ افغان صدر محمد اشرف غنی کا الزام ہے کہ طالبان پاکستان کے ساتھ سازباز کر کے افغانستان میں تخریبی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہی طالبان کی حالیہ پیش قدمی کی خبروں کو پروپیگنڈا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 6 مہینے کے اندر جنگ کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ افغانستان کے صدر نے اس ملک میں جنگ اور تشدد کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ سمجھوتے پر طالبان کے مائل نہ ہونے پر بھی تنقید کی۔ محمد اشرف غنی نے اعلان کیا کہ ہم نے مذاکرات کے لیے وفد بھیجے تاکہ ثابت ہو سکے کہ حکومت امن کے حصول میں پرعزم ہے اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن طالبان امن کا ارادہ نہیں رکھتے اور ہمیں اسی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ افغانستان کے صدر نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے امن کے لیے گزشتہ برس 5,000 طالبان قیدیوں کو رہا کیا، اس کے باوجود یہ گروہ اب تک بامقصد مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان نے بھی اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ حکومت نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے سامنے امن منصوبے کی تجویز رکھی، لیکن طالبان جنگ اور تشدد پر بضد ہیں، کہا کہ طالبان کا افغانستان میں امن اور جنگ بندی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور ان کی جانب سے اس سلسلے میں اب تک کوئی اچھی پہل نہیں ہوئی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے مقصد سے سہ فریقی ٹرائیکا گروپ میں ایران اور ہندوستان کی شمولیت سے اس کی افادیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، لہذا ان دو ممالک کو اس گروپ میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ایرنا نیوز کے مطابق روس کی سربراہی میں تشکیل پانے والے ٹرائیکا گروپ میں روس کے علاوہ چین، پاکستان اور امریکہ شامل ہیں، اور اس گروپ کے 2019 سے اب تک 8 اجلاس منعقد ہو چکے ہیں، جس کا آخری اجلاس رواں برس 30 اپریل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوا تھا۔ ٹرائیکا کے آخری اجلاس میں جاری شدہ بیان میں طالبان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ تشدد اور انتہا پسندی کی سطح کو کم کریں اور افغانستان میں وسیع پیمانے پر حملے کے در پہ نہ رہیں۔ دہلی میں روسی سفارت خانے کے ترجمان دیمتری سولودو نے بدھ کے روز کہا تھا کہ اس گروپ میں ایران اور ہندوستان کی شمولیت سے اس گروپ کی افادیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کی بحرانی صورتحال کے پیش نظر افغان صلح مذاکرات کی حمایت کے مقصد سے علاقائی سطح پر ایک اتفاق نظر تک پہنچنا نہایت لازمی ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ ماسکو کی مذکورہ گروپ میں شمولیت کی دعوت سے پہلے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے تاشقند اجلاس میں یہ کہا تھا کہ ٹرائیکا گروپ میں خطے کے مؤثر ممالک کو شامل کرنے کا امکان پایا جاتا ہے۔ شمال مشرقی شام کے شہر الحسکہ پر امریکی فضائی حملے میں کم سے کم 3 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق دہشت گرد امریکی فوج سینٹ کام کے ایک ہیلی کاپٹر نے الحسکہ کے علاقے جاموس میں اس گھر کو نشانہ بنایا جسے اس کے حمایت یافتہ مسلح گروپ کرد ڈیموکریٹک فورسز نے اپنے محاصرے میں لے رکھا تھا۔ اس حملے میں کم سے کم 3 افراد کے مارے جانے کی خبریں موصول ہوئی ہیں، تاہم حملے کی مزید تفصیلات ابھی سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ شام میں امریکی اعلی کار کے طور پر کام کرنے والے دہشت گرد گروہ داعش کی شکست کے بعد امریکہ اب کرد ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ مل کر شام کا تیل اور دیگر قدرتی ذخائر لوٹنے کے علاوہ اس ملک کے بے گناہ شہریوں کا قتل عام بھی کر رہا ہے۔ غزہ پٹی میں ہونے والے ایک ہولناک دھماکے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ مغربی غزہ میں ہونے والا یہ دھماکہ الزاویہ بازار کے قریب عمر المختار روڈ پر ہوا ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد امدادی ٹیمیں جائے وقوع پہنچ گئی ہیں۔ ایران کے پہلوانوں نے کشتی کے میدان میں اپنی نمایاں برتری کو باقی رکھتے ہوئے ایک بار پھر سونے کے تمغے اپنے نام کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پولینڈ میں ہو رہے فری اسٹائل یوتھ ریسلنگ کے مقابلوں میں ایران کے سید حسن اسماعیل نژاد نے 71 کلو گرام کی کیٹیگری میں سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ سید حسن نے پہلے راؤنڈ میں جارجیا کے گیورگی کو 12-2 سے شکست دی تھی۔ انہوں نے دوسرے راؤنڈ میں یونان کے گوگیو میتسیت کو 10-0 سے شکست دی اور یوں کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی۔ اس مرحلے میں ایرانی پہلوان اطالوی پہلوان کو 5-3 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچے، جس کے بعد فائنل تک پہنچنے کے لیے سید حسن کا مقابلہ قازقستان کے یرخان بک سلطانوف سے ہوا، جس میں انہوں نے 5-1 سے انہیں ہرا دیا اور آخرکار سید حسن اسماعیل نژاد نے فائنل میں اپنے جوہر دکھاتے ہوئے روسی پہلوان احمد موسایوف کو مغلوب کرتے ہوئے سونے کا تمغہ بآسانی اپنے نام کر لیا۔ اس سے پہلے ایران کے دو مزید پہلوان 51 اور 110 کلو گرام کی کیٹیگری میں سونے کے 2 تمغے حاصل کر چکے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، خبروں کے بعد اب سیاسی گفتگو، اور آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع ہے پیگاسس جاسوسی اسکینڈل۔ دنیا کے بہت سے ممالک کے 50,000 افراد کی جاسوسی کا انکشاف ہوا ہے۔ اسرائیل کے ذریعے مختلف ممالک کے 50,000 موبائل ہیک کر کے جاسوسی کی گئی۔ اس سلسلے میں ایک تجزیہ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جاسوسی کی ایک تاریخ ہے اور ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں کہ دو متحارب دھڑے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے، تخریبی کاروائیاں کرنے کے لیے اور اس طرح مختلف اقدامات کے لیے ہمیشہ جاسوسی کے آلات سے مدد لیتے رہے ہیں۔ یہ جاسوس کبھی انسان کی صورت میں، کبھی دوسرے انداز سے ہمیشہ ماضی میں رہے ہیں، اور یہ ایک تکلیف دہ، آپ اس کو ایک فینومنا کہہ سکتے ہیں کہ جو ماضی میں بھی تھا اور اب بھی ہے، اور اس کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جب تک یہ رائیول شپ ہے، جب تک یہ دشمنیاں ہیں، جب تک ممالک کے آپس میں اختلافات ہیں، تو یہ جاسوسی کا سلسلہ تو جاری رہے گا۔ لیکن اس کے اندر بھی عالمی اداروں کے بعض پروٹوکولز کے اندر کچھ چیزوں کو اناؤنس کیا گیا تھا، کچھ چیزیں منظور کی گئی تھیں کہ جاسوسی کے اندر بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھا جائے اور کچھ پروٹوکولز کو اہمیت دی جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک اہم خبر جو عالمی سطح پہ موضوع بحث ہے، وہ ایک اسرائیلی جاسوسی کا ایک سائبر نیٹ ورک ہے کہ جو سامنے آیا ہے، اور جاسوسی کا جو ایک سافٹ ویئر ہے اس کو دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس سے اسرائیل غاصب سے اپنی حکومت اپنے مقاصد اور اپنے مضموم اہداف حاصل کر رہی ہے۔ یہ پیگاسس جو جس کا نام اس وقت بڑے تواتر کے ساتھ مختلف خبروں میں آ رہا ہے، اور مغربی میڈیا بھی اور دوسرے ذرائع ابلاغ بھی اس کو بڑا نمایاں طور پر بیان کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے راز ہیں کہ جو کسی کو نہیں معلوم تھے، اب وہ خبریں منظر عام پہ آ رہی ہیں، میڈیا کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو یہ پیگاسس جو ہے وہ بنیادی طور پہ تو اس کے بارے میں 2016 میں کچھ خبریں میڈیا میں آ چکی تھیں، لیکن مستند نہیں تھیں یا اس کی تفصیلات نہیں تھیں کہ یہ کن مقاصد کے لیے ہے اور کہاں کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اور کیا کیا اس سے مقاصد حاصل کیے جائیں گے۔ یہ خبریں اس وقت اتنے نمایاں طور پر سامنے نہیں آئی تھیں، لیکن ابھی ایک دو دنوں کے اندر جو ہے یہ صورتحال بہت نمایاں ہو کے سامنے آئی۔ یہ 2016 میں جب ایک متحدہ عرب امارات کا ایکٹیوسٹ تھا احمد منصور، اس کا ٹیلی فون جب ہیک ہوا تو پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کا ایک باقاعدہ نیٹ ورک ہے اور اس کے اندر اس سائبر وار کے اندر اس نے پیگاسس نامی جو ہے وہ ایک سپائی سافٹ ویئر تیار کی ہے کہ جو عام طور پہ ٹیلی فون اور موبائل ٹیلی فونوں کے ساتھ بالخصوص وہ وصل کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر اس ٹیلی فون کے یعنی اس موبائل کی تمام تر انفارمیشن جو ہیں وہ مین سرور تک پہنچ جاتی ہیں جو بنیادی طور پہ اسرائیل کے پاس ہے۔ تو اب اس وقت جو خبریں سامنے آ چکی ہیں اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید ہی دنیا کا کوئی بڑا سیاستدان، کوئی بڑا تاجر، کوئی اہم حکمران اس جاسوسی کے حملے سے یا اس سائبر حملے سے محفوظ ہو۔ یہ عام طور پہ یہ چیزیں جو وال اسٹریٹ جرنل میں بھی آئی ہیں، الجزیرہ نے بھی اس کو لکھا ہے، گارڈین نے بھی لکھا ہے کہ تقریباً 50,000 موبائل فونوں پہ یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام تر انفارمیشن جو ہیں جو ان 50,000 موبائلوں میں تھیں وہ اس وقت غاصب صہیونی حکومت کے پاس ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ NSO جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے اور یقیناً NSO ایک بڑی کمپنی ہے، اسرائیلی کمپنی ہے، اسی نے اس کو بنیادی طور پہ ڈیزائن کیا تھا اور اسی وجہ سے اس کی تمام تر جو انفارمیشنز ہیں وہ غاصب صہیونی حکومت کے پاس ہے۔ جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ غاصب اسرائیل نے جو ہے وہ اپنے جو زیادہ اس کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن سے اس کا اس وقت جنگ جاری ہے یا جن کے بارے میں انہیں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن چاہیے ان کے بارے میں انہوں نے کسی حد تک کچھ باتیں لیک بھی کی ہیں اور سامنے بھی آئی ہیں۔ اس میں محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں ان کے نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ بھی اس سافٹ ویئر سے استفادہ کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح اس سافٹ ویئر کو جو ہے وہ معروف ایک جمال خاشقجی جو ایک صحافی تھے ان کی جو منگیتر کہہ لیں یا اہلیہ کہہ لیں ختیجہ چنگیز کے ٹیلی فون موبائل پہ بھی یہ سافٹ ویئر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ دنیا کے تقریباً جو اتنے بڑے بڑے تاجر ہیں یا بڑی بڑی تجارتی یا آپ اسے ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں یا ان کے ڈائریکٹر جنرلز ہیں ان کے بھی ٹیلی فون ہیک کیے گئے ہیں۔ اسی طرح انسانی حقوق کے جو اہم افراد ہیں ان کے بھی ٹیلی فون اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے ہیک کیے گئے ہیں۔ حتیٰ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اس میں بڑے بڑے اخباری رپورٹر، صحافی اور تجزیہ نگاروں کے نام بھی آتے ہیں کہ ان کے ٹیلی فونوں کو اس انداز ہیک کیا گیا ہے۔ بہرحال بات اصل میں یہ ہے کہ درست ہے کہ یہ ایک جاسوسی کی ایک تاریخ بڑی قدیمی ہے اور اس جاسوسی کی وجہ سے دشمن کو ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، لیکن اصل دیکھنا چاہیے کہ غاصب اسرائیل نے جو بنیادی طور پہ ان ویلیوز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کے انفرادی ٹیلی فون ہیک کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو یقیناً جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے اگر پیرائے میں دیکھا جائے تو یہ ایک انسانی حقوق کی واضح پامالی نظر آتی ہے۔ البتہ جب غاصب اسرائیل کا نام آتا ہے، غاصب صہیونی حکومت کا نام آتا ہے تو وہاں پہ انسانی حقوق کا نام لینا، وہاں پہ جمہوریت کا نام لینا، وہاں پہ کسی انسانی ویلیو کا نام لینا یہ تو ایک عجیب سی بات ہے، بعید از جسے آپ کہتے ہیں قیاس ہے کہ یہ غاصب صہیونی حکومت بھی ان ویلیوز کو یا ان اقدار کو کوئی اہمیت دیتی ہے۔ یہ تو نہ عالمی اداروں کی بات مانتے ہیں نہ یہ علاقائی جسے کہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ان کے فیصلوں کو اہمیت دیتے ہیں، نہ یہ عوام کی بات کو مانتے ہیں۔ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے 70 سالوں سے جس انداز سے فلسطینیوں کا استحصال ہو رہا ہے، جس انداز سے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، جس انداز سے ان کو ظلم و ستم کا شکار کیا جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے غاصب صہیونی حکومت سے یہ کہنا کہ وہ انسانی حقوق کی وائلنس کر رہی ہے یہ تو ایک عجیب سی بات ہے، لیکن ایک پیغام ضرور جا رہا ہے دنیا پہ اور عالمی برادری کے سامنے کہ یہ غاصب صہیونی حکومت اس سطح پہ آ چکی ہے کہ اس نے دنیا کے ہر فرد کو، ہر اہم فرد کو، کہ جس کے پاس بھی کوئی معمولی سی بھی انفارمیشن ہے اس کے ٹیلی فون کو ہیک کرنے کے لیے اس نے ایک پلان کیا ہے۔ البتہ غاصب اسرائیل سے اس سے زیادہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس طرح کے مظالم میں یقیناً ماضی میں بھی شریک رہا، حال میں بھی شریک ہے، اور آئندہ بھی اس کی یہ سازشیں، یہ حرکتیں، یہ ہتھکنڈے جاری رہیں گے۔ البتہ یہاں پہ بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی انسان کی آسانی کے لیے آئی تھی، اور ان کو بنانے والے بھی بنیادی طور پہ یہی نعرہ لگاتے تھے کہ ہم نئی دنیا میں جا رہے ہیں، ہم سائبر سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جا رہے ہیں، جس میں انسان کے لیے آسانیاں ہوں گی، جس میں انسان بہت سارے مسائل کو بغیر کسی بڑی کوشش، بڑی محنت اور سٹرگل کے اس کو گھر بیٹھے یا اپنے ایک آفس میں بیٹھ کے حل کر لے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو، اس جدید ٹیکنالوجی کو، جس طرح پرام ایٹمی ٹیکنالوجی کو جنگی مقاصد کے لیے امریکہ نے استعمال کیا اور اس کے بعد دیگر ممالک نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا یا انہوں نے اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا، اسی طرح سائبر ٹیکنالوجی آپ کہہ رہے ہیں، انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں، یا یہ جو جدید ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کی صورت میں اور سائبر کی صورت میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو بھی منفی مقاصد کے لیے مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو انسانیت کے استحصال کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو غاصب سے انہی حکومت اپنے دشمنوں کو تباہ کرنے کے لیے، اپنے مخالفین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، اور صرف اپنے مذموم مقاصد کے لیے وہ اس طرح کے آلات، اس طرح کی ایجادات کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، اور اس صدی کے اندر جس کو ترقی کی صدی اور ڈیولپمنٹ کی صدی کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس طرح کی چیزیں جب سامنے آئیں گی تو لوگوں کو اس طرح کی ترقی اور اس طرح کی ڈیولپمنٹ پہ اعتماد اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور ہر چیز کو مشکوک نظروں سے دیکھیں گے، اور یہ جو ترقی کا راستہ ہے یا جو ترقی کا سفر ہے، اس میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروں کے، لیکن پہلے سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہے، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کو خوشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 31 تیر 11 ذوالحجہ اور 22 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ ذوالحجہ سن 207 ہجری قمری کو مشہور مسلمان محدث اور مورخ ابو عبداللہ واقدی نے وفات پائی۔ وہ علم حدیث میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے زمانے کے دانشوروں سے بڑی محنت سے علم حدیث حاصل کیا۔ ابو عبداللہ واقدی کا شمار عالم اسلام کے قدیم ترین مورخین میں ہوتا ہے۔ ان کی کتابوں میں التاریخ والمغازی، اخبار مکہ اور تاریخ کبیر کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ با 22 جولائی سن 1613 عیسوی کو میخائل رومانوف کے برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی روس پر رومانوف خاندان کے 304 سالہ عہد حکومت کا آغاز ہوا۔ روس پر پولینڈ کے حملے کے 3 سال کے بعد ایک روسی سردار نے پولینڈ کے فوجیوں کو شکست دے کر ماسکو کو پولینڈ سے آزاد کرا لیا اور میخائل رومانوف تخت نشین ہوئے۔ اگرچہ رومانوف خاندان کے دور حکومت میں روس میں ترقی ہوئی، لیکن یہ ملک زیادہ اقتصادی ترقی نہیں کر سکا۔ آخرکار روس کے عوام نے سیاسی اور اقتصادی مشکلات کے پیش نظر سن 1917 میں اس خاندان کے آخری بادشاہ نکولس دووم کے خلاف آواز بلند کی اور ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد روس میں سوشلسٹ حکومت قائم ہوئی۔ بائیس جولائی سن 1915 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران اٹلی میں مشہور جنگ ایزون رو شروع ہوئی، جنگ ایزون زو شروع ہوئی۔ یہ جنگ اٹلی اور آسٹریا کی افواج کے درمیان اٹلی کے پہاڑی علاقے ایزون زو میں ہوئی تھی۔ یہ جنگ اسی سال 15 اگست تک جاری رہی اور 70,000 افراد مارے گئے، جن میں اکثر اطالوی تھے۔ اس کے باوجود ایزون زو جنگ کے آخر میں آسٹریا کو شکست ہوئی۔ اکتیس تیر سن 1334 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی تاریخ کے ایک تجربہ کار سیاستداں احمد قوام المعروف قوام السلطنہ کا 83 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ قوام السلطنہ نے قاجاری بادشاہ ناصر الدین شاہ کے دور میں دفتری ملازمت شروع کی اور بعد میں وزیر اعظم کے دفتر کے انچارج بن گئے۔ وہ مجموعی طور پر 5 مرتبہ وزیر اعظم بنے، نیز سیستان اور خراسان صوبوں کے گورنر بھی رہے۔ قوام السلطنہ سید ضیاء الدین طباطبائی کے بعد 2 مرتبہ وزیر اعظم بنے، لیکن اس دور کے وزیر دفاع رضا خان پہلوی کے خلاف سازش کے جرم میں جیل میں بند کر دیے گئے۔ قید سے رہائی کے بعد وہ یورپ چلے گئے اور کچھ برس کے بعد ایران واپس آ گئے، لیکن رضا خان پہلوی کے دور سلطنت میں سیاست اور سرکاری امور سے دور رہے۔ رضا خان کی معزولی کے بعد سن 1324 اور 1331 ہجری شمسی میں پھر وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ سن 1331 ہجری شمسی میں شاہ ایران اور وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تو شاہ نے ڈاکٹر مصدق کے سامنے ایک طاقتور حریف کے طور پر قوام السلطنہ کو وزیر اعظم نامزد کیا، لیکن 4 دن کے بعد آیت اللہ کاشانی کی قیادت میں چلنے والی عوامی تحریک کے دباؤ میں ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک قوام السلطنہ روپوش رہے اور پارلیمنٹ نے ان کی جائیداد کی قرقی کا حکم دے دیا۔ بائیس جولائی سن 1961 عیسوی کو فرانسیسی فوج نے تیونس کے شمال مشرق میں واقع ساحلی شہر بنزرت پر حملہ کیا اور اس طرح دونوں ملکوں میں شدید جنگ چھڑ گئی۔ سن 1956 میں فرانس کے قبضے سے تیونس کو آزادی ملنے کے بعد فرانس نے بنزرت شہر پر اپنا قبضہ باقی رکھا، لیکن تیونس کے عوام نے 750 افراد کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بالآخر اس شہر کو آزاد کرا لیا اور تیونس اور فرانس کے درمیان ہونے والی جنگ کا تیونس کی فتح کے ساتھ خاتمہ ہو گیا۔ اس کے 2 سال کے بعد فرانس نے سرکاری طور پر بنزرت شہر سے پسپائی کا اعلان کر دیا۔ بائیس 22 جولائی سن 2002 عیسوی کو، اس وقت جب غزہ پٹی کے ایک علاقے میں فلسطینی عورتیں اور بچے سو رہے تھے، صہیونی حکومت کی فوج نے F-16 طیاروں سے اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ کے کمانڈر شیخ صلاح شہادہ اور 16 دیگر فلسطینی شہید اور 150 زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 9 بچے بھی شامل تھے، اور شیخ صلاح شہادہ کی اہلیہ اور ان کی کم سن بچی بھی اس حملے میں شہید ہوئی تھی۔ شیخ صلاح شہادہ نے 12 سال صہیونی حکومت کی خوفناک جیلوں میں گزارے۔ بائیس جولائی سن 2003 عیسوی کو عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین کے 2 بیٹے ادے اور قصے شمالی عراق کے شہر موصل کے نواح میں مارے گئے۔ صدام کے یہ دونوں بیٹے اپریل 2003 میں عراق پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے اور قبضے کے بعد دیگر باسی حکام کی طرح بغداد سے بھاگ گئے تھے۔ قصے اور ادے کی خفیہ پناہ گاہ کے بارے میں ان کے نزدیکی افراد نے مخبری کی، جس کے بعد چاروں طرف سے امریکی فوج نے ان کا محاصرہ کر کے کارروائی کی، جس کے نتیجے میں دونوں مارے گئے۔ صدام کے دونوں بیٹے ادے اور قصے حکومت کے اعلی عہدوں پر بھی رہے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بسم رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 49 اور 50 آیت سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون،
اور ان لوگوں نے کہا کہ اے جادوگر موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے بارے میں اس بات کی دعا کرو جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، تو ہم یقیناً راستے پر آ جائیں گے۔ لیکن جب ہم نے عذاب کو دور کر دیا تو انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے ساتھیوں کو راہ راست پر لانے اور ان کے سامنے متعدد طرح کے معجزات پیش کرنے کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اب ان آیات کریمہ میں ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مفاہیم کو، کہ جو توحید اور پروردگار عالم کی اطاعت پر مشتمل تھی، کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ لیکن جب رنج و بلا اور مصیبت میں گرفتار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اپنے خدا سے دعا کریں کہ ہماری مشکلوں کو برطرف کر کے ہمیں رنج و الم سے رہائی عطا کر دے، اور پھر وعدہ کیا کہ اگر آپ کے خدا نے ہمیں رہائی عطا کر دی تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی دعوت کو دل سے قبول کریں گے۔ قابل تعجب بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو ان سے مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں اور دوسری جانب انہیں جادوگر جیسے لقب سے بھی نوازتے ہیں۔ وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پیغمبران الہی جادوگروں کی طرح غیر معمولی کام انجام دیتے ہیں تاکہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر سکیں۔ یہ خود اس بات کی حکایت ہے کہ متکبر و مغرور افراد ایمان لانے کے اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں، اور مصیبتوں، پریشانی اور مشکلات میں گرفتار ہوتے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ یہ کہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہونے کی سعی کرتے ہیں۔ لہذا آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے، جب ہم نے ان ظالموں سے مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دیا اور بلا و مصیبت ان سے دور ہو گئی تو یہ لوگ اپنے وعدے سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تمام انسان رنج و مصیبت میں گرفتار ہونے کے وقت اولیاء الہی کی پناہ لیتے ہیں تاکہ ان کی نجات و رہائی کے لیے دعا کریں۔ خطروں کے احساسات اور مصیبتوں کے موقع پر انسانوں میں خدا شناسی کی فطرت بیدار ہو جاتی ہے اور انسان خدا کی یاد و ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی مشکلات برطرف ہو جاتی ہیں تو پھر خدا کو بھول جاتا ہے اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 51-53 تک کی آیتوں کی تلاوت کر کے اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين۔
اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا، اے قوم، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے؟ اور کیا یہ نہریں جو میرے قدموں کے نیچے جاری ہیں یہ سب میری نہیں ہے؟ پھر تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو پست حیثیت کا آدمی ہے اور صاف بول بھی نہیں پاتا ہے؟ پھر کیوں اس کے اوپر سونے کے کنگن نہیں نازل کیے گئے اور کیوں اس کے ساتھ ملائکہ جمع ہو کر نہیں آئے؟ فرعون اور اس کی قوم نے ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مشاہدہ کیا تھا، تو دوسری جانب آپ کی دعا سے رنج و مصیبت سے رہائی حاصل کی تھی۔ ان دونوں چیزوں نے عوام پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے اور فرعون کے متعلق ان کے نظریات کو تذبذب کا شکار بنا دیا تھا۔ ان سب کے باوجود بھی فرعون اور اس کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہوئے۔ فرعون نے چاہا کہ اس کے درباری اور قوم کے دلوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کے عقلی و منطقی کلام کا کوئی اثر نہ پڑے۔ ارادہ کیا کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو عوام کے افکار و نظریات پر موسیٰ علیہ السلام کے نفوذ و اثرات کو روکا جائے۔ لہذا اس نے اپنی قوم والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اتنی وسیع و عریض سرزمین مصر پر میری حکومت قائم نہیں ہے؟ کیا یہ نہریں میرے حکم سے جاری نہیں ہوتی اور میرے قصر و محل اور میری باغوں سے ہو کر نہیں گزرتی؟ لیکن موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ نہ وہ صاف طور پر بول ہی پاتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس فرشتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے نہ تو ان کے پاس معاشرے کے بزرگان کی طرح کوئی محل ہی ہے، اور نہ ہی وہ قیمتی و خوبصورت اور گناقد لباس ہی پہنتے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس محل ہے، بلکہ تم کو بھی جو چاہیے سب کچھ میرے پاس ہے لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے، پس ہم لوگ ان کے ساتھ کیوں رہیں اور ان کی پیروی کیوں کریں؟ دریائے نیل مصر میں موجود تمام ندیوں اور نہروں کا سرچشمہ تھی، اور مصر کی مختلف آبادیوں کے لیے نہایت ہی مفید تھی۔ دریائے نیل کے جس سے مصر کے عوام سیراب ہوتے تھے اور کھیتی باڑی کی ضرورت کو بھی پورا کرتی تھی۔ فرعون کے حکم کے مطابق اس کا پانی تقسیم ہوتا تھا، اور اس اعتبار سے مصر کے عوام کی زندگی اور معیشت فرعون کے ہاتھ میں تھی، اور وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ حقیقت میں لوگوں کا خدا ہے، اور کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس کی برابری کرتا یا اس سے بلند و بالا ہوتا۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاغوتی اور استکباری قوتیں عقل و منطق کی پیروی نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنی قدرت و ثروت اور ظاہری شان و شوکت پر نازا ہوتے ہیں اور ان کو اپنی حقانیت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ فخر و مباحات اور دوسروں کو بہترین کپڑوں، افراد کے ظاہری حالات یا ان کے لہجے کے بول کی وجہ سے ذلیل و خوار سمجھنا فرعونی روش ہے۔ جو شخص جس اعتبار سے بھی خود کو دوسروں سے برتر سمجھے، اس کی عادت و اخلاق فرعونی ہے، اگرچہ مال و دولت سے خالی ہو۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 54 سے 56 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
فاستخف قومه فأطاعوه انہم کانوا قوما فاسقین فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین۔
پس فرعون نے اپنی قوم کو سبک سر بنا دیا، اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی کہ وہ سب پہلے ہی سے فاسق اور بدکار تھے۔ پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، اور پھر انہی سب کو اکٹھا غرق کر دیا۔ ہم نے انہیں گیا گزرا اور بعد والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنا دیا۔ فرعون نے اپنی قدرت کا بڑا جلوہ دکھانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمتر شمار کرنے کے لیے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اور ایسا ماحول پیدا کیا کہ لوگ اپنی عقل و خرد کو استعمال نہ کر سکیں اور حقیقت کو سمجھ نہ سکیں۔ اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور ان کے سامنے زر و جواہرات اور طاقت و قوت کو اس انداز سے پیش کیا کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اور سب کے سب اس کے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے اور بدون چوچرا اس کی اطاعت و پیروی کی۔ البتہ اس طرح کے حربے اور روش تمام ظالم و جابر اور فاسد حکومتوں میں موجود تھیں، جو اپنے ظلم و سرکشی کو جاری رکھنے کے لیے عوام کو بیوقوف بناتے تھے اور بغیر کسی اطلاع کے انہیں پستی کی طرف لے جاتے اور اپنے مفاد کے لیے انہیں استعمال کرتے تھے، اور جھوٹے اقدار کو سچے اقدار کی جگہ پر رکھ کر پیش کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر قومیں بیدار ہو گئیں اور ان کی فکریں آزاد ہو گئیں تو یہ چیز ان کی حکومتوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوں گی۔ عصر حاضر میں بھی استکباری طاقتیں ڈش چینلوں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے انواع و اقسام کے وسائل کے ذریعے لوگوں کی عقلوں کو تسخیر کر لیتے ہیں، اور ان کے ذہن و دماغ کو اس طرح سے اپنی عبث باتوں میں ملوث کر رہے ہیں کہ یہ لوگ حقائق سے دور رہ کر صرف انہی کی اطاعت کریں، اور لوگوں کو اس بات کی اجازت و فرصت تک نہیں دیتے کہ لوگ حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ان پر اطمینان کے ساتھ اپنا حکم چلا سکیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فرعون کے زمانے میں لوگ بھی غلطی پر تھے، چونکہ انہوں نے فرعونی اقدار اور فسق و فجور کہ جو ان کے درمیان رائج تھا نہایت ہی آسانی کے ساتھ قبول کر لیا تھا، اور اپنی گمراہی کا سامان فراہم کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کی آمادگی ان کے اندر ختم ہو چکی تھی۔ فطری بات ہے کہ جو لوگ فرعون اور فرعونی حکومت کے حریص اور اس کے حصول کی تگ و دو میں ہوں گے، وہ بھی فرعونیوں کی طرح عذاب الہی کا شکار ہوں گے اور ان پر خداوند عالم کا قہر و غضب نازل ہوگا۔ بے شک فرعون اور فرعونیوں کی زندگی کے حالات و واقعات اور ان کے دلخراش انجام مستقبل میں آنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہوگی۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ فاسد حکومتیں اور نظام لوگوں کو ذلیل و خوار شمار کرتی ہیں اور انہیں ضعیف و ناتواں رکھتی ہیں۔ ان ظالم و جابر حکومتوں میں عوام کا اپنا وقار اور تشخص کھونا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ یہ لوگ حکمرانوں کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ان کی اطاعت و پیروی کریں۔ ایسا معاشرہ جس میں خداوند عالم کی نافرمانی کی جاتی ہے، اس پر خداوند عالم ظالم و جابر حکمران کو مسلط کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی خداوند عالم کا قہر و غضب قوم کو اسی دنیا میں ہلاک کر کے انہیں دوسروں کے لیے عبرت قرار دے دیتا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں ہم حسب معمول اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں پر ایک نظر ڈال رہے ہیں، تو سب سے پہلے دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیاں۔ روزنامہ جامع جم: ظالم طاقتوں سے مقابلہ، ایران اور ویٹیکن کے درمیان تعاون کی صحیح بنیاد، ویٹیکن کے وزیر اعظم سے گفتگو میں نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی۔ روزنامہ الدستور: امریکی سینٹ نے علاقے میں پائیداری کے لیے اردن کے کردار کی حمایت کی۔ اور روزنامہ گارڈین: چین میں سیلاب، فوج نے ڈیم دھماکے سے اڑائی، اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ قدس: ایران اور ترکی علاقائی مسائل کے حل میں اہم کردار کے حامل، صدر روحانی۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوغان سے ٹیلی فونی گفتگو میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ آج اقتصادی، سیاسی، ثقافتی اور بین الاقوامی جیسے تمام شعبوں میں دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان اچھے رابطے ہیں۔ انہوں نے مستقبل میں بھی اس تعاون کو جاری رکھے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور ترکی مختلف عالمی اور علاقائی مسائل نیز اسلامی دنیا کے امور میں ذمہ دارانہ کردار اور تعاون کے حامل ہیں، جس کی وجہ سے علاقائی مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کیے جانے میں مدد ملتی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی اس گفتگو میں ایران کے عوام اور حکومت کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات کو قریبی اور بہتری کی طرف گامزن قرار دیا اور مستقبل میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون جاری رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ روزنامہ الاخبار: اسرائیلی حکام آئس کریم کمپنی کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ روزنامہ الاخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ امریکہ کی معروف آئس کریم کمپنی بین اینڈ جیری کی جانب سے مقبوضہ فلسطین کی یہودی کالونیوں میں اپنی آئس کریم کی فروخت روکے جانے پر اسرائیلی حکام کا رد عمل بدستور جاری ہے اور صہیونی حکومت نے اسے یہودی دشمنی اور اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے کی تحریک کا حصہ نیز ایک طرح کی معاشی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ صہیونی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے اسے اخلاقی طور پر غلطی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بائیکاٹ کی یہ تحریک ناکامیاب ہوئی ہے اور نہ ہوگی، اور ہم پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ انڈین ایکسپریس: کسانوں کو جنتر منتر پر مظاہرے کی اجازت ملی۔ روزنامہ امر اجالا: آکسیجن کی کمی سے موتیں، اسپتالوں کے باہر ہو رہی اموات کا مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے پاس ریکارڈ نہیں۔ روزنامہ خبریں: بھارت سے کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں، پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ: ممکن ہے طالبان افغانستان پر قبضہ کر لیں، امریکی وزیر دفاع۔ روزنامہ جنگ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ امریکی وزیر دفاع جنرل لائیڈ آسٹن اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے ایک بریفنگ میں کہا ہے کہ ممکن ہے طالبان افغانستان پر قبضہ کر لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات سے سیاسی حل نکل آئے۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان کی فضائی نگرانی جاری رہے گی، جس کا مقصد یہی ہے کہ افغانستان سے شدت پسندی اور تشدد نہ پھیلے۔ جنرل لائیڈ آسٹن اور جنرل مارک میڈی نے مزید کہا کہ امریکہ کے پاس فضائی حملے کرنے کی صلاحیت موجود رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کابل سے باہر افغانستان میں موجود تمام امریکی اڈوں کو افغان محکمہ دفاع کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ روزنامہ قومی آواز: مودی حکومت کسان تحریک میں ہلاک کسانوں کے اہل خانہ کو نہیں دے گی معاوضہ، راہل نے کہا آنسوؤں میں سب ریکارڈ ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ دہلی بارڈرز پر کئی مہینوں سے جاری کسان تحریک کے دوران اب تک کئی کسانوں کی موت واقع ہو چکی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں کسان بیمار بھی ہوئے ہیں، لیکن اس تعلق سے مرکزی حکومت کے پاس کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک تحریری جواب میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مظاہرے کے دوران جن کسانوں کی موت ہوئی ہے ان کے اہل خانہ کو کسی طرح کا معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
محترم سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں آج بھی ہم تذکرہ نویس اور ایرانی شاعر علی قلی وزیری کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، علی قلی خان کے جن کا تخلص والہ داغستانی تھا، ماہ سفر المظفر 1124 ہجری قمری میں شاہ سلطان حسین صفوی کے عہد حکومت میں دارالسلطنت اصفہان میں پیدا ہوئے۔ والہ کے والد محمد علی خان 1126 ہجری قمری میں شاہ صفوی کی جانب سے بیگلر بیگی یا امیر العمرا کی حیثیت سے ایروان گئے۔ باپ کی وفات کے بعد والہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اصفہان لوٹ آئے، اور انہوں نے اپنے چچا حسن علی خان کے زیر سرپرستی اصفہان کے علم و ادب کے بزرگوں اور استادوں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ والہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختصر وقت میں ہی خدا داد ہوش و ذکاوت کے نتیجے میں رائج علوم عربی، فارسی، تاریخ و ادب پر گرفت مضبوط کر لی، لیکن وہ اپنے چچا کے منصب وزارت سے معزول کیے جانے کے سبب اپنی تعلیمات کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے۔ والہ داغستانی اپنے چچا کی بیٹی خدیجہ سلطان کے عاشق تھے، لیکن محمود افغان کے برسر اقتدار آنے اور اس کے توسط سے اصفہان پر قبضے کے بعد ان دونوں میں جدائی ہو گئی، اور یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں پرسوز و دلگداز غزلیں کہی ہیں۔ والہ داغستانی نے 1144 ہجری قمری میں 20 سال کی عمر میں، کہ جب نادر شاہ افشار نے اقتدار پر قبضہ کیا، اس وقت والہ نے وطن چھوڑ دیا اور ہندوستان چلے گئے، اور ہندوستان کے بادشاہ سلطان محمد کے ملازموں میں قرار پا گئے۔ وہ آخر عمر تک دل میں ایران لوٹنے کی حسرت لیے رہے، یہاں تک کہ 1170 ہجری قمری میں 46 سال کی عمر میں دہلی میں انتقال کر گئے، اور اسی شہر میں ان کو سپرد خاک کیا گیا، لیکن اس وقت ان کی قبر کا کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ والہ داغستانی کی باقی ماندہ یادگار کا اہم ترین اثر کتاب تذکرہ ریاض الشعرا ہے، کہ جو فارسی تذکروں کے درمیان اس کتاب کی تدوین میں استعمال کی گئی روش کے باعث قابل توجہ اور غور طلب ہے۔ ایرانی و فارسی زبان کے محققین اور صاحبان ذوق و ادب نے قدیم الایام سے ہی ادبی تخلیق کے ساتھ ہی شعر و شاعری کے میدان میں تنقیدی بحثوں کو بھی بیان کیا ہے۔ اگرچہ شعر و شاعری، شعری ماہیت، طرز سخن اور ادب کی اقسام میں فرق جیسی بحثیں سطحی اور عارضی طور پر ان کے آثار میں بیان کی گئی ہیں، تذکرہ نویسی کے وجود میں آنے یا شعرا کے تعارف اور ان کے سوانح زندگی کو بیان کیے جانے کے ساتھ ہی تنقیدی سوچ اور نظریات کو پیش کرنے کا نیا موقع فراہم ہوا، کہ جو ایران میں تنقیدی ادب اور آثار میں قابل نمایاں تبدیلی شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ تذکرہ نویسوں کی جانب سے کی گئی تنقیدیں زیادہ تر ان کے ذاتی ذوق و سلیقے پر مبنی اور غیر تکنیکی ہیں، لیکن فارسی ادب کی تاریخ میں یہ ادبی تنقید کے ارتقاء کا ایک مرحلہ شمار ہوتا ہے کہ جسے ہسٹوریکل بایوگرافیکل تنقید کہتے ہیں۔ اس نام کے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان تذکروں میں زیادہ تر مصنف کی توجہ اس اثر یا کتاب کی تخلیق کرنے والے، اس کی زندگی، تعلیم، کتابوں، عقائد، اخلاق اور اس کے حالات پر مرکوز رہی ہے۔ تذکروں میں موجود معلومات کا یہ حصہ محققین اور مصنفین کے لیے بہت زیادہ مفید اور قیمتی ہے، کیونکہ اس سے کتاب کی شناخت اور اس کی تفصیلات کو جاننے اور سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ایران میں تذکرہ نویسی کا کام کبھی بھی یکساں نہیں رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ نشب و فراز آئے ہیں، اور یہ عمل تغیر و تبدل سے دوچار رہا ہے اور محض ادب نویسی کی تاریخ سے ادبی تنقید ہی پہنچی ہے۔ موجودہ تذکروں کے مطالعے سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ شروع شروع میں تو زیادہ تر مؤلف کے بارے میں تاریخی معلومات بیان کی جاتی تھیں اور خود ادبی اثر کے بارے میں بہت کم ہی کچھ کہا اور لکھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں تنقید پر تحفظات اور فیصلے یا تو ہوتے نہیں تھے، اور اگر ہوتے بھی تھے تو بہت کلی اور عام تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شعرا کے آثار کے بارے میں تنقیدی بحثوں کو بھی تذکروں میں جگہ مل گئی، اور اس عمومیت نے اثر یا تخلیق کے لیے شواہد اور مثالیں فراہم کر کے اپنی جگہ معقول اور تفصیلی گفتگو کو دے دی۔ شعر کی اصلاح اور تنقید پر توجہ، شعرا کے ایک دوسرے پر تاثیر کے موضوع پر تبادلہ خیال اور مثال و شواہد پیش کرنے کے ذریعے اشعار کے قوت و ضعف کو بیان کرنے پر تذکرہ نویسوں نے توجہ دی ہے۔ 12 ہجری قمری کے تذکروں میں تنقید کے اس ارتقائی پہلو کا واضح طور پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ محققین کے نقطہ نگاہ سے تذکروں میں کی گئی تنقید ایک ذوق و سلیقہ ہے، اور تذکروں میں تنقیدی تحفظات اور نظریات ذاتی ہیں، اور وہ چیز جو اشعار کی تنقید اور جائزے میں مؤثر اور فیصلہ کن کردار کی حامل ہے، تذکرہ نویس یا سوان نگار کا ذاتی ذوق و سلیقہ ہے۔ اگرچہ کسی ذوق و سلیقے یا جذبات کی بنیاد پر کی جانے والی تنقید جدید نقادوں کے نقطہ نگاہ سے، کہ جنہوں نے تنقید کی بنیاد استدلال و برہان پر استوار کی ہے، اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے مؤلف کے زمانے کے ذوق و سلیقے کی مکمل عکاسی ہوتی ہے، اس لیے اس سے ادبی ذوق کے ارتقاء کے بیان کے لیے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ والد داغستانی نے تذکرہ ریاض الشعراء کو 1161 ہجری قمری میں 37 برس کی عمر میں لکھا۔ اس کتاب میں ایک مقدمہ ہے اور روزے سے موسوم 28 ابواب و فصول، اور مؤلف کے احوال کے بیان میں ایک تفصیلی تتمہ ہے، اور مصنف کے زمانے میں نثر کی بنسبت بہت سادہ اور رواں لکھی گئی ہے۔ اس تذکرے میں مصنف نے گزشتہ اپنے ہم عصر 2594 فارسی سخنوروں کے احوال زندگی کو بیان کیا ہے۔ والے داغستانی نے شعرا کے ناموں کی ترتیب میں حروف تہجی کو مد نظر قرار دیا ہے، اور ایسے شعرا کے احوال کے ذکر کرنے سے اعراض کیا ہے کہ جن کے اشعار انہیں اچھے نہیں لگے ہیں۔ ہر شاعر کے نام کے ذکر میں تخلص کو اصل قرار دیا ہے، اور تخلص معلوم نہ ہونے کی صورت میں شاعر کے نام پر توجہ دی ہے، اور پھر اس شاعر کی کنیت اور لقب کو بیان کیا ہے۔ والے داغستانی نے ہر عربی حروف تہجی کے لیے ایک باب مختص کیا ہے، اور اس کا نام روزہ رکھا ہے۔ ان کی کتاب مجموعی طور پر 28 روزوں پر مشتمل ہے۔ والے نے اس تتمے کے بعد، کہ جو انہوں نے اپنے احوال زندگی سے مخصوص کیا ہے، ایک حصے میں خدا سبحان کا شکر ادا کیا ہے کہ اس نے ایسی کتاب کو تالیف کرنے کی توفیق عطا کی۔ انہوں نے اپنے تذکرے کے فوائد اور ضعیف نکات کا ذکر کرتے ہوئے اس کے پڑھنے والوں سے یہ التماس کی ہے کہ اس کی خامیوں اور کمزور نکات سے چشم پوشی کریں۔ والے داغستانی کی روش اس طرح سے کہ انہوں نے شاعر کے حالات زندگی بیان کرتے وقت شاعر کی کچھ صفات اور القاب کو ذکر کیا، اور ان کے بارے میں کبھی مختصر اور کبھی طولانی وضاحتیں پیش کی ہیں۔ یہ حصہ ایسی زبان میں لکھا گیا ہے جو اس دور اور حتیٰ ان دنوں میں بھی بہت فصیح اور سادہ ہے۔ والے داغستانی اس کے بعد ایک بیت یا ابیات کو بطور مثال شاعر کے دیوان سے ذکر کرتے ہیں، اور اگر اس کے بارے میں کہیں توضیح کو ضروری جانا ہے تو وہیں پر اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ اشعار کے انتخاب میں انہوں نے لوگوں کے لیے غزلوں، قطعے، قصیدے اور ربائیوں کے اشعار سے مثالیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، البتہ کبھی اس نقطے سے عدول بھی کیا ہے۔ والے داغستانی نے کہیں کہیں پر مختلف نو فارسی اشعار کی روش کو بھی اپنے تذکرے میں بیان کیا ہے، اور اس کے ارتقائی مراحل کا جائزہ لیا ہے۔ والہ شاعروں کی تاریخ پیدائش اور وفات کو بیان کرنے کے زیادہ مقید نہیں تھے. انہوں نے اپنے تذکرے میں زیادہ زور اپنے ہم عصر شعرا کے احوال زندگی، ان کے سفروں، ان کے ہم نشینوں اور تعریف کرنے والوں کی زندگی کے بارے میں تفصیل بیان کرنے پر دیا ہے، اور ان کے بارے میں بہت واضح اور مفید معلومات فراہم کی ہے، اور اس دور کے ادب کی صورتحال کے بارے میں قارئین کو مطلع کیا ہے. والے نے اس زخیم تذکرے کو لکھنے کے لیے بہت سے منابع سے استفادہ کیا ہے، اور تذکرے کے متن کے درمیان اور اسی طرح ریاض الشعرا پر جو مقدمہ لکھا ہے اس میں بھی اس جانب اشارہ کیا ہے. ان اوراق کو لکھنے کے وقت فصیح البیان، شعرا کے تقریباً 70 دیوان اور خلف و سلف کے تذکرے اور کئی جلد تاریخ کی کتابیں اور دیگر کتابیں، مثال طور پر نفحات اور مجالس العشاق وغیرہ، راقم الحروف کی نظر کے سامنے تھیں، اور مذکورہ کتابوں میں ان کو جو اختلافی باتیں لگتی تھیں حتی المقدور ان کی تصحیح اور اصلاح کی کوشش کی ہے، اور جو چیز معتبر کتابوں، مثال طور پر نفحات اور اس جیسی کتابوں سے ہم آہنگ اور ان کے مطابق تھیں ان کو معتبر جانا ہے اور دوسروں کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا ہے. والے داغستانی نے تذکرہ لکھتے وقت اس کے بیشتر حصے میں تقی اوہدی کے تذکرے عرفات العاشقین سے استفادہ کیا ہے، اور ان سے بہت زیادہ استفادہ کرنے کے باوجود بہت سے موارد میں اس کتاب اور اس کے مؤلف پر تنقید بھی کی ہے، یہاں تک کہ بعض موارد میں کہ جہاں لباب الالباب اور مجالس النفائس جیسی دیگر کتابوں کا حوالہ دیا ہے، وہاں پر شاعر کے بارے میں جو معلومات فراہم کی اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عرفات العاشقین سے استفادہ کیا ہے، اور تقی اوہدی کے قابل استفادہ کتابوں کا حوالہ بھی دیا ہے. سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں بھی ہم ایرانی شاعر اور تذکرہ نویس والے داغستانی کے بارے میں مزید عرائض لے کر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.